بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا آغاز 28ویں پارے سے ہوا, سورہ مجادلہ. اللہ کریم فرما رہے کہ ہم نے اس بات کی بات, اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے بحث کر رہی ہے, اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی ہے. حتی اس بن صامت اور حضرت خولہ, یہ دونوں آپس کی ازواجی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن حضرت اوس نے حضرت خولہ کے بڑھاپے کو دیکھ کر کہا, انت علیہ کا ظہری امی, تو میری ماں کی پشت کی طرح ہیں, جیسے میری ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے تو بھی آج کے بعد میرے لیے حرام ہے. یہ کہہ دیا. زمانہ جاہلیت میں جب یہ جملہ کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ عورت شوہر سے جدا ہو گئی, ان کی علیحدگی ہو گئی. یہ خاتون دوڑی دوڑی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئی, کہا یا رسول اللہ اس نے مجھ سے یوں کہا ہے. پھر نبی نے فرمایا انتظار کرو, اللہ کیا فیصلہ صادر فرماتے ہیں. میری شریعت میں اس معاملے میں کوئی حکم آیا نہیں, حکم آیا نہیں. لگتا یہ ہے کہ اب جدائی ہو جائے گی. جب یہ بات سنی تو وہ اور بحث بات کرنے لگی, اللہ کے رسول میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. اس نے طلاق کا لفظ تو کہا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, یہ رول جائیں گے, یہ رول جائیں گے, کیا بنے گا ان کا. یہ بھی بات کر ہی رہی تھی تو اللہ نے قرآن کی آیتیں بھیج دی کہ ہم نے اس خاتون کی بات سن لی ہے اور شریعت کا حکم بھیج دیا. کیا یہ زبان کے یہ بول غلط ہیں, ایسے نکالنے نہیں چاہیے. لیکن یہ عورت مرد پہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی, بلکہ کفارہ ادا کر دے, ایک غلام کو آزاد کر دے. اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے پہ در پہ روزے رکھے, اس کی طاقت نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ اللہ کے حدود ہیں, ایمان والے اللہ کے حدود کی رعایت رکھتے. پھر آخرت کا تذکرہ ہے, پھر بتلایا اللہ ہی ہے, تم کہیں بھی سرگوشیاں کرو. یہودی کانا بوسی کیا کرتے تھے آپس میں, اور مقصود مسلمانوں کو پریشان کرنا تھا اور مسلمانوں کو بے چین کرنا تھا, کیونکہ یہودی سازشی قوم ہیں. تو مسلمان جب ان کی کانا بوسی دیکھتے تو کہتے یہ کچھ منصوبہ بندی کر رہے, اور جہاں یہ مسلمانوں کو دیکھتے یہ حرکت کرنا شروع کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کی مذمت فرمائی کہ تم کانا بوسی کر رہے ہو, یاد رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. تم او ایک ہو یا 2 ہو یا 3 ہو یا 4 ہو, اللہ بھی تمہارے ساتھ موجود ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم جب آپس میں سرگوشیاں کرو تو خیر کی کیا کرو, تقوی کی کیا کرو, گناہ کی سرگوشی اللہ کو پسند نہیں. پھر مجلس کے آداب بتائے, جب کوئی مجلس میں آئے تو اسے جگہ دے دو, بڑا ہے تو اس کے لیے ادب کی ادب کا تقاضا ہے, تھوڑا سا اس کو جگہ دے دو. اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے پھر یہودی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے حضور کے پاس آتے علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس, کان میں سرگوشی کیا کرتے تھے, اور یوں ایک تو مسلمانوں کو پریشان کرتے اور دوسرے یہ جتلاتے کہ ہمارا بڑا تعلق ہے حضور سے, اور یہ حرکت منافق بھی کیا کرتے تھے, منافق بھی, اور میرا پیارے نبی کا وقت بھی ضائع کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی مروت کی وجہ سے انہیں کچھ کہتی بھی نہیں, تو اللہ نے حکم دیا اب جس نے بھی خلوت میں سرگوشی کرنی ہو اس سے پہلے صدقہ دینا پڑے گا. اب یہ ان کے لیے بڑا بوجھ تھا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ نے ان منافقین کی مذمت کی کہ یہ جھوٹے ہیں, ایمان ان کا کوئی نہیں ہے, یہ صرف اپنے قسموں کو ڈھال بناتے ہیں, اور یہ اندر خانے, یہ یہودی جو مدینہ کے اطراف میں رہ رہے ہیں اور یہ منافق اندر خانے, یہ مکہ کے مشرکوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں اور ان سے دوستیاں کر رہے ہیں. اور پھر اللہ نے ایمان والوں کی شان بتائی کہ مومن جب مومن ہوگا تو کبھی اس کے دل کے اندر کافروں کی محبت اور کافروں سے وہ دوستیاں نہیں لگائے گا, چاہے کافر اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو, بھائی کیوں نہ ہو, خاندان کا فرد ہی کیوں نہ ہو. وہ کبھی ایمان کی وجہ سے ان کے کفر کی وجہ سے ان سے دلی دوستیاں نہیں لگائے گا, اور اللہ انہی کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیتا ہے. اور یہی لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہے, اللہ کی جماعت غالب رہے گی اور ان کے لیے جنت کے بالے خانے ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ حشر ہے, اللہ کی بڑائی ہے. بنو نذیر مدینہ منورہ کے اطراف میں بھی رہا کرتے تھے اور ان کی وہاں کی معیشت پر بھی مکمل کنٹرول تھا. انہوں نے وہاں کے پاسماندہ طبقے کو سودی قرضے دے رکھے تھے اور بظاہر ان کے وہاں مدینہ میں پاؤں بڑے مضبوط تھے, بڑے مضبوط. اللہ کے نبی نے ان سے معاہدہ کر رکھا تھا کہ اگر باہر کا دشمن آئے گا تو ہم دونوں مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور یہاں ہم امن کے ساتھ رہیں گے, یہ معاہدہ تھا. لیکن یہ یہودی جن کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت اور بغض کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی, یہ اندر خانے مکہ والوں کو دعوت دیتے مشرکین مکہ کو کہ تم مدینہ پہ حملہ کرو, ہم یہاں سے تمہارا ساتھ دیں گے اور یہاں سے ہم تمہاری مدد کریں گے, اور یہاں کی ساری خبریں مشرکین مکہ کو بتاتے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے کے لیے گئے بنو النضیر کے پاس. جیسے ہی وہاں گئے تو انہوں نے اپنے ایک شخص سے کہہ دیا کہ حضور جیسے ہی یہاں بیٹھیں تو اوپر سے ایک چٹان گرا دینا, تاکہ سازش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں. اللہ نے خبر دے دی اپنے نبی کو وحی کے ذریعے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ گئے اور ان سے واپسی میں آ کر بتا دیا اب تمہارا ہمارا معاہدہ ختم, اب تمہارا ہمارا معاہدہ ختم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لشکر اللہ کے رسول نے تیار کیا. تو بنو نذیر کے تصور میں یہ بات نہیں تھی کہ ہم بھی مدینہ کے محفوظ قلعوں سے نکال دیے جائیں گے اور ہمارے بھی مدینہ سے پاؤں اکھڑ جائیں گے, ان کا تصور بھی نہیں تھا. اللہ کہتا ہے سچ یہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی یہ خیال نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے نکل جائیں گے, لیکن جہاں اللہ کی طاقت آ جائے, اللہ نے ان یہودیوں کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ جسے کہیں کہ مدینہ اپنے قلعے کھول دیے اور مسلمانوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا سارا سامان لے کے جا سکتے ہو سوائے ہتھیار کے, لیکن مدینہ سے نکل جا. اور یوں ان کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور پھر عمر نے تو انہیں اخرج الیہود من جزیرۃ العرب, پورے جزیرہ عرب سے یہودیوں کو نکالنے کا فیصلہ کر دیا. آج بھی یہودی جو انہوں نے عرب دنیا کے اندر اسرائیل کی شکل میں ایک چھاونی بنائی ہے, ان کا مذہبی فریضہ یہ ہے, وہ کہتے تھے ہم مدینہ تک پہنچیں گے, مدینہ ہماری ریاست ہے, مدینہ ہمارا علاقہ ہے. یہ اس کی چھاونی ہے جو اس وقت مغربی دنیا کے اندر کفر کی سرپرستی میں یہودیوں کے قائم ہوئی ہے. درحقیقت ان کا مذہبی فریضہ یہ ہے کہ انہوں نے مدینہ منورہ تک پہنچنا ہے, اس لیے وہ دنیا کے اندر اس سلسلے میں دو سب سے بڑی رکاوٹیں سمجھتے ہیں, دو بڑی سب سے بڑی رکاوٹیں سمجھتے ہیں مدینہ تک پہنچنے کے لیے, ایک پاکستان اور ایک سعودیہ. ایک پاکستان ایک سعودیہ, انہیں پتہ ہے کہ سعودیہ کا دفاع پاکستان کرتا ہے, افرادی لحاظ سے بھی اور ایمانی لحاظ سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی اور وسائل کے لحاظ سے بھی. جب بھی سعودیہ کو مشکل پڑتی ہے تو یہاں فوجی طاقت, یہاں کے وسائل وہاں مہیا ہوتے ہیں. تو دنیا کفر کو پتہ ہے کہ یہ دو طاقتیں ایسی ہیں جو ہمیں مدینہ تک پہنچنے میں ہمارے لیے رکاوٹ ہیں. پہلے نمبر پہ پاکستان ہے, دوسرے نمبر پہ سعودیہ ہے. اس لیے سعودیہ سے پہلے پاکستان کا دفاعی, جو اس کا دفاعی لائن ہے, اسے ختم کر دو تاکہ پھر سعودیہ کو ہتھیانہ اور وہاں کی مملکت کو اپنے کنٹرول میں کرنا آسان ہے. اس لیے آج ساری دنیا کفر کا پہلا نشانہ پاکستان میں ہے, اس لیے کہ یہاں سب سے بڑی مسلم اکثریت بھی, یہاں کا ایٹمی طاقت بھی, اور سب سے بڑھ کر یہاں کا ملا بڑا جاندار ہے جس نے مدارس کی صورت میں ایسا جال پھیلایا ہوا ہے کفر کی ساری طاقتوں کے باوجود بھی ایک ایک سال کے اندر یہ ملا چٹائیوں پہ بیٹھ کے مسلمان قوم کو اور پاکستان کے قوم کو 55-60 ہزار بچے حافظ بنا کے پیش کر رہا. ہاں, ایک ایک سال کے اندر 50,000-60,000 بچوں کے سینوں میں قرآن بٹھا رہا ہے جس سے ان کی ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں. اس لیے ساری دنیا کفر ان دو طاقتوں, کوئی اور دشمن نہیں ہے, یہ سب جھوٹ ہے, فلاں ایران اور فلاں ایران, اصل چیز پاکستان ہے اور سعودیہ ہے. لیکن پاکستان چونکہ اس کی دفاعی طاقت ہے, دفاعی طاقت ہے اور اس کا دفاع کرنے والی ہے, اس لیے ساری دنیا کفر کا اصل نشانہ پاکستان ہے. اور وجہ وہی ہے کہ یہاں پاس ملا بھی ہے, یہاں کے پاس ایٹمی طاقت بھی ہے, یہاں کے پاس مسلم اکثریت بھی ہے, اور یہاں کا مسلمان حرمین شریفین کے بارے میں بہت حساس ہے, بہت حساس ہے. آپ یقین جانیں ہزار معیشی پریشانیوں کے باوجود آپ بھی آپ حرم میں جائیں گے تو کسی اسلامی دنیا کے اندر کے لحاظ سے سب سے بڑی تعداد پاکستان کی وہاں موجود ہوگی, हाँ, और फिर जो वहां जज्बा इनका होता है पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर किसी मुल्क के लोगों का नजर नहीं आता। ये पाकिस्तान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सआदत बख्शी है। फिर आप वहां देखेंगे खिदमत करने वाले हरमैन शरीफैन के अक्सर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे, फिर आप इसलिए कि वो जज्बे के साथ करते हैं। फिर आप मदीना मुनव्वरा में देखेंगे जो कुरान की खिदमत करने वाले वो अक्सर पाकिस्तान के कुर्रा और उलमा मिलेंगे। हाँ, तो दुश्मन इसराइल अरब दुनिया की वो छावनी है जिसकी आखिरी मंसूबा और उनका मजहबी फरीजा ये है कि हमने मदीना पहुंचना है और मदीना उनकी रियासत है, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने उनको वहाँ से निकाला है। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक मुसलमानों के जान में जान है और मुसलमानों में ईमान और गैरत है, इंशाअल्लाह यहूदियों का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। इंशाअल्लाह यहूदियों का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। तो यूँ इस तरीके से वो जला वतन हुए और रुसवा हुए, अल्लाह ने उसी का तज़किरा फरमाया। और फिर अल्लाह ने हज़रत अंसार और हज़रत मुहाजरीन की तारीफ फरमाई जिन्होंने आपस में भाईचारे की फ़िज़ा कायम फरमाई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी मदह फरमाई। और साथ ये बताया कि सहाबा से मोहब्बत और सहाबे की अज़मत ईमान की शर्त है। सहाबा की मोहब्बत और एहतराम और उनकी अज़मत ईमान की शर्त है। मुनाफिक सहाबा से बुग्ज़ रखता है, मोमिन सहाबा से मोहब्बत और अज़मत उसके दिल के अंदर कूट कूट के भरी होती है, उसी का तज़किरा फरमाया। फिर इन मुनाफिकीन का तज़किरा जो ज़बान के बोल तो बोलते हैं किरदार के बड़े खाली होते हैं, उन्हीं का तज़किरा फरमाया। फिर अल्लाह ने अहले ईमान से कहा अल्लाह से डरो, कल के दिन के लिए कुछ कर लो, कल के दिन के लिए कुछ कर लो, जहाँ फिर तुम्हें कोई और चीज़ काम नहीं आएगी, आज जो करना है कल के दिन ही कल कर लो, उसी का तज़किरा फरमाया। फरमाया जन्नत वाले जहन्नम वाले बराबर नहीं हो सकते। फिर कुरान की अज़मत का तज़किरा है, पहाड़ पे भी अर्रा उतारता तो वो भी पाश पाश हो जाता, लेकिन अल्लाह ने मुसलमान बच्चों के दिल इतने मजबूत कर दिए कि अल्लाह का सारा नूर अपने दिल में बर्दाश्त कर लेता है। सुभान अल्लाह। हाँ, फरमाया अगर मैं पहाड़ पे भी उतारता तो वो भी पाश पाश हो जाता, लेकिन अल्लाह मुसलमान बच्चे का दिल इतना मजबूत कर देता है वो अल्लाह का ये सारा नूर बर्दाश्त कर लेता है। अल्लाह की ये सारी तजल्लियात अपने सीने में महफूज कर लेता है। फिर अल्लाह की बड़ाई है, वो आलिमुल गैब है, गैब को भी जानता है, वो मलिक और बादशाह है, वो मुहैमिन और अजीज़ है, वो जब्बार है, वो मुतकब्बिर है, वो खालिक और बारी है, वो गालिब है, वो हकीम ज़ात है। ये सारी अल्लाह की खूबियाँ हैं। फिर अल्लाह ने अहले ईमान से कहा हे ईमान वालो, जो मेरे भी दुश्मन तुम्हारी भी दुश्मन, कुछ तो गैरत खाओ, उनसे दोस्तियाँ क्यों लगाते हो। हाँ, अल्लाह ने गैरत को झंझोड़ते हुए और ज़मीर को आवाज़ देते हुए फरमाया ए मुसलमानों, जो मेरा भी दुश्मन तुम्हारा भी दुश्मन, तुमसे उनसे दोस्तियाँ यारियाँ क्यों लगाते हो। इस अंदाज़ में फरमाया, फरमा अगर देखना इसका नमूना तो इब्राहिम को देखो ना, अब्बा को भी छोड़ दिया, ख़ानदान को भी छोड़ दिया, बिलादरी को भी छोड़ दिया, जो जो अल्लाह का दुश्मन था सबसे बरात का ऐलान कर दिया उसने। हाँ, देखो तुम्हारी बेहतरीन नमूना है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में। हाँ, दुआएं करते रहो इब्राहिम की तरह, ए अल्लाह हमें काफ़रों के लिए तमाशा गाह न बनाना और हमारे लिए हमें काफ़रों के जुल्म व सितम का निशाना न बनने देना, हम तेरी तरफ रुजू करते हैं, तुझ पे भरोसा करते हैं, तुम हमें इनके शर और फितने से बचाना, उसी का तज़किरा फरमाया। फिर अल्लाह ने अपने नबी से कहा अगर ये कोई औरतें मक्का से हिजरत के आपके पास आएँ ईमान ले के आएँ तो इनका इम्तिहान ले लेना, ईमान वाले हों तो फिर इन्हें गैरों के हवाले न करना। अब ये मुसलमान औरत किसी बुत परस्त और मशरक के निकाह में नहीं रह सकती, जैसे कोई ईमान वाले मर्द की निकाह में कोई मुशरिका नहीं रह सकती, ऐसी कोई ईमान वाली औरत किसी मुशरिक और बुत परस्त की निकाह में नहीं रह सकती, उसका तज़किरा फरमाया। फिर फरमाया कि जो लोग ईमान नहीं लाते वो आपसे मुँह फेरते हैं, वो ऐसे मायूस हैं आखरत से जैसे कि कब्र वाले मायूस हैं, उसी का तज़किरा फरमाया। फिर सूरह सफ है जिसमें आगाज़ में अल्लाह की बड़ाई का तज़किरा है। और फिर अल्लाह ने मुज़म्मत फरमाई कि किसी चीज़ का दावा करो और किरदार के तुम खाली हो, ایسا نہ کیا کرو, جو کہو تو وہ کرو بھی صحیح, کہہ کر ان کا کہے پہ اس پہ عمل نہ کرنا, اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. اور پھر ان خوش نصیبوں کی اللہ نے تعریف کی جو دشمنوں کے سامنے سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور اپنا جان و مال اللہ کی دین کے دفاع کے لیے قربان کر رہے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے, جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دی اور بتایا ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. پھر اللہ نے فرمایا اللہ احمد کا دین ساری دنیا میں غالب کر کے رکھے گا. اگرچہ مشرکوں کو یہ بات کتنی ہی بری لگے, اے ایمان والو میں تمہیں ایک بہت بڑھیا تجارت بتاتا ہوں. تجارت میں کیا ہوتا ہے, آدمی پیسہ لگاتا ہے, نفع کماتا ہے, پونجی لگاتا ہے, مال کماتا ہے. فرمایا ہم تمہیں ایک تجارت بتاتے ہیں جس میں تمہاری جان کی پونجی, وقت کی پونجی, صلاحیتوں کی پونجی لگے گی, لیکن اس کے بدلے میں اللہ کی رضا, جنت ملے گی. یہ بڑے نفع کی تجارت ہے, یہ بڑی نفع کی تجارت ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے کہا, حواری حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے پیروکار تھے, جیسے ہمارے نبی کے سچے پیروکاروں کا نام صحابی ہے, عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکاروں کا نام حواری تھا. فرمایا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے حواریین سے کہا, کون اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے میری مدد کرے گا, اللہ کے دین کی مدد کے لیے کون تیار ہے؟ انہوں نے کہا ہم تیار ہیں. پھر دو گروہ بن گئے, ایک ساتھ ہو گیا, ایک نے انکار کر دیا. اللہ نے ان کی پھر مدد کی جو اللہ کے دین کے سربلندی کے لیے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو لیے. پھر سورہ جمعہ کا تذکرہ ہے, اس کے آغاز میں اللہ کی بڑائی ہے. پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مقاصد نبوت, دنیا میں کیوں آئے, اللہ کے کلام کی آیتیں سکھائیں, حکمت کی باتیں بتائیں, قرآن کی تعلیم دیں, یہ میرے نبی کے دنیا میں آنے کے مقاصد ہیں. پھر فرمایا تورات کی طرح نہ رہنا کہ تورات کے ماننے والے, علم رکھنے والے عمل سے کورے تھے, وہ تو گدھوں کی طرح ہیں, جیسے گدھے کے اوپر کتابیں ہوں, عمل کوئی نہیں کرتا وہ, ایسی فرمایا صرف معلومات کا بوجھ ہے, عمل کوئی نہیں, تو ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے جمعے کی اہمیت عظمت بتائی, جب اذان جمعہ ہو جائے تو سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چل پڑو, ہاں جب جمعہ ہو جائے پھر اللہ کا رزق تلاش کر سکتے ہو, اللہ اس میں اپنی برطرف سے برکت بھی اور اس کو تمہارے حق میں اپنا فضل بھی بنا دے گا, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر منافقین کا تذکرہ ہے, جو جھوٹی زبانوں کے ساتھ اپنے ایمان ہونے کی یقین دہانی کرا رہے. اللہ فرما رہا میں خوب جانتا ہوں یہ زبان کے جھوٹے کردار کے جھوٹے ہیں, اور ان کی باتیں بڑی پرکشش ہوتی ہیں, اور ان کا ڈیل ڈول بھی بڑا اچھا ہے, دیکھنے میں بڑے فصیح اور بلیغ نظر آتے ہیں, لیکن یہ خشک لکڑیاں ہیں, ان کے اندر کوئی ایمان کے نام کی چیز کوئی نہیں, اور ایمان روح اس کے اندر کوئی نہیں, خشک لکڑیوں کی مانند ہیں, اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر عبداللہ ابن ابی جب بنی مسلک سے مسلمان واپس آ رہے تھے تو مسلمانوں میں مہاجرین اور انصار میں کچھ بات ہو گئی, پھر اللہ کے نبی نے اس بات کو ختم کر کے صلح کرا دی, تو یہ عبداللہ ابن ابی اس نے عصبیت کا نعرہ لگایا کہ ہم مہاجر اور ہم انصار, اور یہ مکہ سے آنے والے مہاجر, اور یہ جب سے مکہ سے مہاجر آئے ہم نے انہیں ٹھکانہ کیا دیا, یہ تو سر چڑھ گئے. اس نے عصبیت کو پھیلایا. میرے نبی نے فرمایا جو عصبیت کا نعرہ لگائے گا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں, جو عصبیت کا نعرہ لگائے گا, پنجابی, پٹھان, مہاجر, ہاں بلوچ, سرائیکی, فرمایا جو عصبیت کا نعرہ لگائے گا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں. ہاں ہاں میرے عزیزو, میرے نبی نے اس امت کا گلشن اپنے خون سے سجایا ہے, اللہ کے لیے عصبیت اور فرقوں کی بنیاد پر اس گلشن کو مت اجاڑو, ورنہ نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے, ہاں ورنہ اپنے نبی کے سامنے کس منہ سے جائیں گے. یہ گلشن کے پھول میرے نبی نے اپنے خون سے سیجے ہیں, اور بڑی قربانی میرے نبی نے دی ہے, اپنا خون بہایا ہے, اپنے داماد کا خون بہا ہے, اس کے سسر کا خون بہا ہے, میرے پیارے نبی کے پیارے جان نثاروں کا خون بہا ہے, تب ہی جا کے اس امت کا گلشن سجا ہے. اللہ کے لیے اسے نہ اجاڑو, رنگ نسل کے بتوں کو گرا دو, عصبیت کے ناروں سے نفرت کا اظہار کرو. ہم ایک کلمے گو ہیں, محمد رسول اللہ کے پیروکار ہیں. تو اس زمانے کا منافق عبداللہ ابن ابی اس نے عصبیت کی آواز لگائی, ہاں عصبیت کی آواز اس نے لگائی, اللہ کے نبی فرمایا اس کام سے کوئی تعلق نہیں. وہ کہا کرتا تھا کہ ہم عزت والے, یہ ذلیل لوگ گھٹیے لوگ ہمارے پاس آ گئے, ہم انہیں مدینہ سے نکال دیں گے. تو اللہ رب العزت نے ان کی مذمت فرمائی, انہیں کیا پتا عزت کے خزانے کس کے پاس ہیں, عزت تو اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, ایمان والوں کی ہے. لیکن منافق لوگوں کو یہ بات کہاں سمجھ میں آتی ہے. پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا, ایمان والو تمہارا مال و اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے, اس سے پہلے پہلے اپنی آخرت بنا لو, خرچ کر لو, وسائل لگا لو کہ موت آ جائے اور پھر تم تمنا کرو اللہ کچھ گھڑیاں دے دے, صدقہ دے دوں گا, نیک بن جاؤں گا. فرمایا جانا جب وہ گھڑی آتی ہے تو پھر وقت نہیں ملتا. پھر سورۃ تغابن کا تذکرہ ہے, اللہ کی بڑائی کا تذکرہ. فرمایا دنیا میں اللہ نے پیدا کیا کچھ کافر کچھ مومن ہیں, پھر ان کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے اللہ نے جنت سجائی ہے, کافروں کے لیے جہنم ہے. اور جو بھی مصیبت تم پہ آتی ہے تمہاری بدعا اللہ کے حکم سے اور اللہ کے فیصلے سے آتی ہے, اللہ کے اطاعت کے رسول کے اطاعت کرو. اور یہ اولاد اور مال تمہارے لیے ایک ازمائش ہے, اور یہ ازمائش تمہیں اللہ سے دور نہ کر دے. یہ تمہارے لیے ایک ازمائش اور امتحان ہے, جس کی وجہ تم اللہ سے دور نہ ہونا, اللہ سے ڈرتے رہنا جتنی تم اس کی طاقت رکھتے ہو. پھر سورۃ طلاق کا تذکرہ ہے, فرمایا اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے پھر وہ عدت گزارے, دوران عدت اس گھر کے اندر رہ بھی سکتی ہے, اس کا خرچہ بھی اس شوہر کے ذمے ہے, اس کا نان نفقہ بھی شوہر کے ذمے ہے, گھر بھی دینا اس شوہر کے ذمے ہے. ہاں جب اسے جب عدت پوری ہو جائے پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دے, پھر نہ فکر کرے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرے, تقوی اختیار کرے, اللہ ان کے لیے راستہ نکال دے گا. تقوی والوں کے لیے اللہ راستے نکال ہی دیا کرتا ہے. پھر جیسا شوہر کا گھر ہو ویسی اسی بھی رہائش دے, جیسے وسعت شوہر کے پاس ہو اس کو بھی ویسے ہی خرچہ مہیا کرے, اس کی ہدایت فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے سورۃ تحریم کا تذکرہ فرمایا, اللہ کے نبی اپنی ایک زوجہ کے گھر سے آئے, حضرت زینب کے گھر سے. دوسری عصر کے بعد آپ تمام ازواج کے یہاں سے چکر لگایا کرتے تھے, ایک عورت کے گھر گئے تو وہاں آپ نے شہد کھایا. واپس جب دوسرے گھر گئے تو انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ نے عصافیر, ایک بوٹی ہے آپ نے وہ تو استعمال نہیں کی, اس کی بو آپ کے منہ سے آ رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں شہد استعمال نہیں کروں گا. اللہ نے پیار بھرے انداز میں تنبیہ فرمائی, جیسے ہم نے حلال کیا آپ کیوں حرام قرار دیتے ہیں, جیسے ہم نے حلال کیا تم کیوں حرام کر دیتے ہو. پھر اللہ کے نبی نے جب فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا تو ساتھ اپنی زوجہ حفصہ سے کہا اس کا تذکرہ نہ کرنا ورنہ زینب کا دل دکھے گا. لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا, اللہ نے تنبیہ فرمائی, جب نبی نے کہا تھا نہ بتانا کیوں بتا دیا, ان کو تنبیہ فرمائی. فرمایا اللہ چاہے تو تمہارے بجائے اور نبی کو بیویاں بنا دے جو بڑی فرما بردار ہوں, اطاعت شعار ہوں, نیکیاں کرنے والی ہوں, توبہ کرنے والی ہوں, اور روزے رکھنے والی ہوں, اللہ اس پہ بھی قادر ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو اللہ سے خود بھی ڈرو, اور جیسے تمہاری اپنی اصلاح فرض ہے اسی طرح اولاد اور گھر والوں کی اصلاح کرنا بھی تم پہ فرض ہے. کل کافر اللہ کے سامنے عذر پیش کرے گا لیکن وہ عذر قابل عمل نہیں ہوگا. ایمان والو سچی توبہ کرو, اللہ تمہاری ساری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. اے نبی کفار سے جہاد کیجئے اور سختی کا معاملہ کیجئے. اور پھر اللہ رب العزت نے نافرمان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ بندوں کے نکاح میں تھی, حضرت لوط کی بیوی, نوح کی بیٹی بیوی, لیکن نافرمان تھی اور نبی کے خلاف سازشیں کرتی تھیں. تو اللہ رب العزت فرما مردود ہو گئیں, نامراد ہو گئیں. اتنے بڑے نبی کی رفاقت بھی ان کے کام نہ آئی جب ان کی ہلاکت آئی, اس لیے کہ ان کا اپنا ایمان نہیں تھا. اور اس کے مقابلے میں فرعون کے گھر میں اللہ نے آسیہ کو ایمان دے دیا, اور مریم عمران کی بیٹی کو اللہ رب العزت نے ایمان دے دیا, ان کا تذکرہ فرمایا. پھر سورہ ملک کا تذکرہ ہے جس کے آغاز میں اللہ رب العزت نے فرمایا یہ زندگی ایک ازمائش ہے, اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. پھر اللہ نے اپنی بڑائی بتائی, آسمان دیکھو کہیں پھٹن نظر نہیں آ رہی, کیسی اللہ کی قدرت ہے, کب سے یہ بنا ہوا ہے. پھر زمین دیکھو اللہ نے کیسے بچھائی ہے, اور زمین کے اندر سے اللہ کیسے کیسے خزانے اور میوے نکالتا ہے, اور آسمان کو اللہ نے کیسے سورج چاند سے سجا رکھا ہے. اس ایک اللہ کی عبادت کرو, کیوں کافر نہیں ڈرتا, کیا وہ امن میں آ گیا, ہو سکتا اللہ آسمان سے عذاب بھیج دے, زمین پھٹ جائے اس کے اندر چلے جائیں. کافر کہا کرتے تھے کب آئے گا عذاب, اگر آپ سچے ہیں تو اے نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ عذاب کا سائل اللہ کے پاس ہے، میں بھی اسی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں، ان قریب پتہ چل جائے گا کون کامیاب اور کون ناکام ہے، اللہ کی قدرت ہے، اگر وہ اللہ زمین کے اندر کا پانی لے جائے پھر کون ہے تمہیں پانی دلائے، ہاں زمین کا پانی خشک ہو جائے کون ہے تمہیں پانی دے، وہ اللہ ہی ہے جو زمین کے تمہیں پانی مہیا کرتا ہے، وہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ رات کو بعد 12:30 کے درمیان